الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم اسلام کے قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں بنیادی اصول کیا ہیں, وہ اساسات کیا ہیں جس پر اس قانون کی نیو اٹھائی گئی ہے, انہیں ہم تفصیل کے ساتھ زیر بحث لا چکے ہیں. یہ بات بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے, اس شریعت میں جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں ان سب سے مقصود تزکیہ ہے, یعنی پاکیزگی پیدا کرنا یا پاکیزگی کو نشو و نما دینا. چنانچہ جنسی جذبے کی تسکین کے معاملے میں بھی جو قاعدہ بنایا گیا ہے, اس سے ایک طرف وہ مقاصد پیش نظر ہیں جن کا میں نے تفصیل سے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا, اور دوسری جانب اس چیز پر زور دینا پیش نظر ہے کہ اس کو پاکیزہ حدود میں انجام پانا چاہیے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن تو شاید انسان کے لیے, جس طرح کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بحث کی, ہمیشہ مثالی ادارہ رہے, لیکن اس سے انحراف کی راہیں بعض منطقی اور فلسفیانہ موشگافیوں کے ساتھ نکالی جا سکتی ہیں. چنانچہ جس آیت کا ہم نے پچھلے لیکچر میں مطالعہ کیا تھا, اس میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ نکاح کا موقع نہیں پا رہے وہ پھر عفت اور پاک دامنی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, یعنی اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ چیز معاشرت کو آلودہ کر دیتی ہے, تعلقات کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتی, رشتوں کے احترام کو ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد پھر کسی صالح معاشرت کی بنا نہیں قائم کی جا سکتی. تو اس چیز کو بطور خاص ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے باقی پہلوؤں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, لیکن یہ بات کہ بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی ترغیب کے ساتھ اس کو قرآن نے بطور خاص بیان کیا. چنانچہ اور جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں قرآن مجید نے اپنے بنیادی مطالبات بیان کیے ہیں, انسان سے وہ کیا چاہتا ہے اسے بیان کیا ہے, یا یہ بتایا ہے کہ فلاح پانے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے, تو وہاں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے جو ایمان لاتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, عہد معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے بیویوں کے سوا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرتے, یعنی اس کو خاص طور پر بیان کیا. گویا اس معاملے میں آلودگی اور پاکیزگی کا یہی معیار ہے اور یہی اس میں حد فاصل ہے. تو اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے جس آیت کا, سورہ نور کی جس آیت کا مطالعہ کیا ہے, اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے, نہ صرف یہ کہ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے بلکہ خاص اس پہلو کو نمایاں کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد دوسرا باب محرمات کا ہے, یعنی اگر اس ادارے کی بنیاد نکاح پر رکھی گئی ہے تو پھر کیا ہر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالی کی شریعت میں یہ دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے, چونکہ اس سے پیش نظر ہی رشتوں کی ایک پوری دنیا وجود میں لانا ہے, خاندان کی تشکیل ہے, اور خاندان کا ایک پورا نظم ہے جس کو قائم کرنا پیش نظر ہے. یعنی صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محدود راستہ بتا دیا, صرف اتنی بات نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر معاشرت کے خاندان میں تبدیل کرنے کے لیے ایک پورا نظم ہے جسے قائم کرنا پیش نظر ہے. تو وہ نظم اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ رشتوں کا تقدس قائم نہ کیا جائے. یعنی اگر اس تعلق کو ہر جگہ, ایک تو یہ کہ آزادانہ جنسی تعلق کی گنجائش نہیں چھوڑی, اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ خاص دائرے میں یہ نکاح کے ساتھ بھی قائم نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان رشتوں کے اور تعلقات کو اس پاکیزہ فضا میں قائم رہنا چاہیے کہ جس میں محبت اور مودت کے جذبات اس جذبے سے آلودہ نہ ہو. اس کے لیے قرآن مجید میں ایک پوری فہرست دی گئی ہے کہ یہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ناجائز ہے. شریعت کے بارے میں اس فہرست کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے، یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ شریعت میں کچھ تغیر و تبدل کیا جاتا ہے تمدن کی ضرورتوں کے لحاظ سے، اور یہ چیز ناگزیر ہے. یعنی انسانی تمدن ایک دن میں وہاں نہیں پہنچا جہاں اب کھڑا ہے، اس نے بڑا سفر طے کیا ہے. یہ ایک جنگل کی زندگی سے شروع ہوا ہے، اس میں شکار کا ایک دور آیا ہے، اس میں پتھر کے آلات کا ایک دور آیا ہے، اس میں زرعی معاشرہ پیدا ہوا ہے، اس میں غلامی کے انسٹیٹیوشن نے پوری معیشت کو ایک زمانے میں اپنی گرفت میں لیے رکھا ہے، اس میں اب ہمارے سامنے انڈسٹریل ایج پیدا ہوئی ہے، اب ہم ایک دوسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو معلوم نہیں کیا صورت اختیار کر لے گا. تو اس سے تمدن کے بہت سے تقاضے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ ہماری شریعت میں بہت سی چیزوں میں تغیر و تبدل کیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو قبائلی تمدن کے لیے موزوں تھیں ختم کر دی گئی ہیں، وہ چیزیں جو اس سے پہلے کی بعض ضرورتوں کے لحاظ سے دی گئی تھیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ دین اپنی اساسات میں یکساں رہے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمانیات میں تبدیلی آ جائے، عقائد میں تبدیلی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اخلاقی اصولوں میں تبدیلی آ جائے، لیکن قانون تو تبدیل ہوتا رہے گا، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنا پڑے گی تمدن کی ضروریات کے لحاظ سے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تورات کے قانون میں اور ہمارے قانون میں جہاں جہاں فرق ہے، اور بہت معمولی فرق ہے، اس میں یہی چیز ملحوظ ہے. اور اس کو ایک خاص جگہ پر قرآن نے خود واضح کر دیا کہ ہم نے ہر امت کو جب شریعت دی تو اس کی تمدنی ضرورتوں کے لحاظ سے دی. یعنی شریعت کے معاملے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں ہے، یعنی ایک تمدنی ماحول میں ایک چیز موزوں تھی، دوسرے تمدنی ماحول میں دوسری چیز موزوں تھی. محرمات کی اس فہرست کو اب ہمارے ہاں جس صورت میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ کو پرانی شریعتوں میں کچھ تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا. اس کی وجہ وہی ہے، یعنی قبائلی تمدن کی کچھ اپنی ضرورتیں ہیں. آپ مثال کے طور پر تورات میں اگر دیکھیں کہ جب سیدنا یعقوب کی اولاد میں بعض خواتین کی وفات ہوئی ہے، تو وہاں دیور کے شادی کرنے کے معاملے میں ایک خاص قانون ہے جو قبائلی روایات کے تحت بیان کیا گیا ہے، اور اس قانون کے تحت پھر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جو آپ کو تورات میں ملتا ہے، لیکن اس قبائلی زندگی کے لحاظ سے درست ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں کم و بیش ختم ہو گئی ہیں. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ سورہ النساء کی آیت ہے، اور سورہ النساء میں 22 سے 24 تک آیات میں یہ محرمات کی فہرست بیان ہے. محرمات یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، وہ محرمات ہیں. ان محرمات کی فہرست شروع ہوتی ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو، یعنی سوتیلی مائیں، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی بے حیائی، نفرت انگیز فعل اور نہایت برا طریقہ ہے. تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور وہ تمہاری مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی. اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں اور ان کی لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلوی بیٹوں کی بیویاں, اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو, مگر جو ہو چکا سو ہو چکا, اللہ یقیناً بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں, الا یہ کہ وہ مل کے یمین ہوں, یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے. یہ فرشت ہے, قرآن نے اپنے خاص اسلوب میں اس کو تنبیہ, انذار, توجہ دلانے کے اسلوب میں بیان کیا ہے. اس میں کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, اور جو مشکل اس میں تھی وہ ہم اصول و مبادی میں ایک حد تک مطالعہ کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ, تو اس وجہ سے امید ہے کہ اس کو بس پڑھ لینا ہی کافی ہوگا. اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ تمدن کی ضرورتوں کے لحاظ سے قبائلی تمدن کی بعد اپنی ضرورتیں تھیں, تو اس میں کچھ تغیرات ہوئے ہیں, تبدیلیاں ہیں. لیکن جو یہود کے ہاں بعض روایتیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ شریعتی کی روایتیں, اس میں بعض فقی مشغافیوں کو بھی بہت کچھ دخل حاصل ہو گیا ہے.
یہ نسل انسانی کے لیے ابتدا ہوئی ہے جی حضرت آدم کے زمانے میں, تو یہ بات تو بالکل اب تسلیم شدہ ہے کہ جو آغاز ہوا ہے تو وہ ان کی آپس میں اولاد کی شادیوں ہی کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کے تمدن کے لحاظ سے اس کو سمجھنا اور اس فہم حاصل کرنا ایک مشکل چیز ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت حرمت بہن اور بھائی کے رشتے میں اس قدر موجود نہیں تھی, یا اس کا احساس موجود نہیں تھا, یا یہ کہ ڈیولپ ہوا ہے اوور پیریڈ آف ٹائم؟
دیکھیے بات یہ کہ یہ حرمت کسی احساس پر نہیں مبنی, یہ رشتوں کے استحکام اور تقدس پر مبنی بنیادی طور پر. یعنی رشتے قائم کیے جائیں, ان کا تقدس قائم کیا جائے, اور ان کی بنیاد پر خاندان وجود پذیر ہو, ماں کے بہن کے رشتوں میں یہ آلائش نہ آنے پائے. یہ ظاہر ہے کہ تمدنی تقاضوں کے ساتھ ارتقا پذیر رہا ہے یہ معاملہ. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی بات تو نہیں کہتے اس وجہ سے کہ نہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے اور نہ کسی اور مستند ذریعے سے ہم تک معلوم ہوئی ہے, لیکن اگر ایسا ہو تو بعید از قیاس نہیں,
کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آدم اور حوا پہلا پیر ہیں, تو اس کے بعد تو پھر ان کی اولاد میں شادیاں ہوں گی تو وہ نسل آگے بڑھے.
میں نے عرض کر دیا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے. یہ ان عورتوں کی فہرست ہے جن سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی اب ہماری شریعت میں, میں نے عرض کر دیا اس سے پہلے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی یہ دائرہ اتنا ہی وسیع رہا ہو, یا کوئی اور حرمت اس میں شامل نہ رہی ہو. ایسا ہو سکتا ہے حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آئے گی, جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ ممکن ہے کہ ابتدا میں جیسے کہ روایت بیان کی جاتی ہے, یعنی ایک پرانا قصہ بیان کیا جاتا ہے نا, کہ ایک ولادت کو چھوڑ کر دوسری بہن کے ساتھ شادی سے ابتدا کی گئی زندگی میں, تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی احساس کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی یہ تو اصل میں رشتوں کا تقدس, ورنہ یہ کہ عورت عورت ہوتی ہے, اس کے عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور اگر کسی حرمت کو کسی حال میں بھی توڑنے کی طرف انسان مائل نہیں ہو سکتا تو وہ ماں کی حرمت ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کی ابتدا کی ہے. باقی چیزیں تمدن کے تقاضے کے تحت پھیلتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں, کم ہوتی رہتی ہیں, اور پرانی شریعتوں میں بھی ہوئی ہیں اور ہونی چاہیے. یعنی قبائلی تمدن کے بعد ایسے تقاضے, آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ بس طبی حرمتیں قائم ہوتی جا رہی ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ بات کہ قزم کے مابین شادی اب نہ کی جائے, ظاہر ہے کہ یہ اس رشتوں کے تقدس پر مبنی نہیں ہے, بلکہ بعض طبی وجود سے اس چیز کو عام طور پر اختیار کیا جا رہا ہے. تو یہاں تو رشتوں کا ایک نظم قائم کرنا مقصود ہے, خاندان بنانا مقصود ہے, تاکہ اس خاندان میں ہر آدمی کی ہر عورت پر نگاہ محض اسی جذبے کی تسکین کے حوالے سے نہ پڑے, بلکہ ایک تقدس کا ماحول پیدا ہو جائے جس کے اندر لوگ زندگی بسر کریں. یہ تقدس کا ماحول ہماری آج کی ضرورتوں کے لحاظ سے اس آخری شریعت میں دیا گیا ہے, قدیم زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کی شریعت میں ہوا. شریعت کو کبھی ابدی نہ سمجھیے, اخلاقی اصول ابدی ہوتے ہیں, شریعت تبدیل ہوتی رہتی. یہ ان عورتوں کی فہرست ہے جن سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے. اس کی تمہید سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت سے اٹھائی گئی ہے, اور خاتمہ ان عورتوں سے نکاح کی ممانعت پر ہوا ہے جو کسی دوسرے کے عقد میں ہوں. قرآن مجید میں ایک ترتیب کے بڑے خوبصورت بعض پہلو ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ہوا کیا ہے, حرمتوں کے تین باب ہیں. ایک وہ حرمتیں ہیں جو نسبی تعلق سے قائم ہوتی ہیں, جیسے ماں کی حرمت, جیسے بہن کی حرمت, جیسے بھانجی کی حرمت, نسبی تعلق سے. دوسری وہ حرمتیں ہیں, زیر بحث آئیں گی آگے, جو رضاعت کے تعلق سے ہوتی ہیں, یعنی کسی عورت کا دودھ پی لیا کسی بچے نے, اس سے بھی قرآن نے حرمتیں قائم کی, یہ دوسرا باب ہے. تیسرے وہ حرمتیں ہیں جو سحری تعلق سے قائم ہوتی ہیں, یعنی شادی ہو جانے کے بعد, آپ جب کسی کی بیٹی بیاہ لاتے ہیں تو اس سے کچھ حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں، یعنی اب اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو حرمتوں کی یہ تین جو باب ہیں یہ تو بالکل متعین ہے، وہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. یعنی نسب کی حرمتیں، رضاعت کی حرمتیں اور مساہرت کی حرمتیں یعنی سحری حرمتیں. مساہرت سسرال کا تعلق، اس کو مساہرت کہا جاتا ہے یا سحری تعلق کہا جاتا ہے، تو اس سے حرمتیں. اب اس فہرست میں دو چیزیں نہیں آتی، یعنی کسی لحاظ سے نہیں آتی. ایک ستیلی ماں، نسبی تعلق بھی نہیں، رضاعت کا تعلق بھی نہیں، سحری تعلق بھی نہیں. دوسرے کی بیوی، یہ بھی ان میں سے کسی میں نہیں آتی. تو اب قرآن مجید نے کیا ہے، شروع وہاں سے کر دیا ہے، خاتمہ دوسرے کی بیوی پر کر دیا، درمیان لو بیان کر دیا. یعنی جو ترتیب قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے تمہید اٹھا لی، ایک پر خاتمہ کر دیا، اور درمیان میں وہ تینوں بات بیان کر دیا تاکہ ایک ترتیب قائم رہے. یہ محض اس نے ترتیب ہے، یعنی الٹب بھی بیان کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ ایک ادب پارا ہے تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں. تو یہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان عورتوں کی فہرست ہے جن سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کی تمہید سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت سے اٹھائی گئی ہے، اور خاتمہ ان عورتوں سے نکاح کی ممانعت پر ہوا ہے جو کسی دوسرے کے عقد میں ہو. یعنی ایک کو پہلے رکھ دیا، ایک کو آخر میں رکھ دیا، تو ایک گویا دائرہ بن گیا، اس کے اندر وہ اصل حرمتیں جان گئی. جو آپ کی ماں سے کیا، اس کے تو آپ بطن سے پیدا ہوئے ہیں، وہاں تو آپ کا
وہ بھی کور ہو جاتی ہیں.
وہ تو آگے بیان کی، اس کو آگے، وہ نسبی حرمتوں میں سے، یعنی نسبی حرمتوں میں سب سے پہلے ماں ہے، لیکن ستیلی ماں کو نسبی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو اصل میں باپ کے نکاح میں آ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ کسی کیٹیگری میں نہیں آتی. نسبی حرمتوں میں اپنی ماں تو آئے گی، اس کو الگ بیان کیا قرآن نے، اپنی ماں نسبی حرمتوں میں آئے گی، لیکن ستیلی ماں، دوسرے کی بیوی، یہ چونکہ نہ نسبی رشتہ ہے، نہ رضاعت کا رشتہ ہے، نہ سحری رشتہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو کیا اس میں یہ ہے کہ ایک شروع میں رکھ دیا ہے، ایک آخر میں رکھ دیا، درمیان وہ بیان کر دی، ترتیب تاکہ قائم رہے، حسن ترتیب پیش نظر آئے، اور کوئی چیز نہیں. یہ ان عورتوں کی فہرست ہے جن سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کی تمہید سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت سے اٹھائی گئی ہے، اور خاتمہ ان عورتوں سے نکاح کی ممانعت پر ہوا ہے جو کسی دوسرے کے عقد میں ہوں، کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. اس تمہید و خاتمہ کے درمیان جو حرمتیں بیان ہوئی ہیں وہ رشتہ داری کے اصول ثلاثہ یعنی نسب، رضاعت اور مساہرت پر مبنی. رشتہ داری تین ہی شکلوں میں قائم ہوتی ہے، یا نسب سے قائم ہوگی، یا رضاعت سے قائم ہوگی، یا مساہرت سے قائم ہوگی، سحری تعلق سے، سسرال کے تعلق سے. تو یہ تینوں اصول ثلاثہ ہیں رشتہ داری کے، رشتہ داری کے تین اصول ہیں، تین بنیادیں ہیں. اصول یہاں پرنسپل کے معنی میں نہیں ہے. رشتہ داری کے اصول ثلاثہ یعنی نسب، رضاعت اور مساہرت پر مبنی ہے، ان تینوں کو پھر بیان کر دیا. عرب جاہلی کے بعض طبقوں میں رواج تھا کہ باپ کی منکوہات بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی. یعنی دنیا کے اندر جو انسانی تمدن ہے اس میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تغیرات ہوتے ہیں، اس طرح انسان کے انحرافات بھی شامل ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جیسے بھیڑ بکری پیدا کر دیے ویسے کے ویسے ہی ہے، وہ چونکہ ارادہ اور اختیار لے کے آیا ہے تو بعض اوقات وہ انحرافات کرتا ہے، اور یہ انحرافات، فطرت کے یہ انحرافات بارہا کسی معاشرے کا رواج بن چکے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو اس میں کوئی شناخت نہیں محسوس ہوتی، تو انبیاء علیہ السلام پھر اس کو درست کرتے ہیں. عربوں کے ہاں بھی یہ رواج پیدا ہو گیا ہوا تھا، ایسا نہیں کہ سب عربوں کے ہاں، بعض طبقوں میں. اسی طرح جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیتے تھے، تو اس کے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے عرب ایسا کر دیتے تھے. یعنی یہ رواج تھا، غیر ایک بڑا مکروہ رواج ان کے ہاں بعض لوگوں میں موجود تھا. تو قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی نفی کی. اسی طرح کا ایک رواج یہ تھا کہ باپ کی منکوہات بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی. یعنی باپ مر گیا، اب مثال کے طور پر تین یا چار عورتوں سے شادی کر رکھی ہے جو آپ کی یا میری ماں نہیں ہے، تو وہ بیٹوں کو وراثت میں منتقل ہو جائیں گی. یعنی جس طریقے سے بھیڑ بکریاں وراثت میں منتقل ہو جائیں گی، جس طرح مکان وراثت میں منتقل ہو جائے گا، اسی طریقے سے عورتیں منتقل ہو جائیں گی. عرب جاہلی کے بعض طبقوں میں رواج تھا کہ باپ کی منکوہات بیٹے کو وراثت میں ملتی تھیں، اور بیٹے انہیں بیوی بنا لینے میں کوئی قواحت محسوس نہیں کرتے تھے. یعنی جس طرح وہ پہلے باپ کی بیوی تھی، اسی طرح بیٹوں کو بیوی ہو جاتی تھی، اس میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے تھے.
یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس وقت، یہ ایسی سوچ میں ممکن ہے کہ جب ایک آدمی کی تین بیویاں ہیں تو باقی دو میں سے اولاد نہ ہو اور ایک میں اولاد ہو،
تو ایسا ہی ہوتا ہوگا, ظاہر بات ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, اسی صورت میں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. سگی ماں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ حرمت موجود تھی, وہ تو کوئی نہیں اس طرح تصور کرتا تھا. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ ایک طرف کچھ بیٹے موجود ہیں اس کے اور دوسری جانب کچھ بیویاں وہ چھوڑ گیا, یعنی جو ان کی مائیں نہیں ہیں, تو وہ وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی. بعض طبقوں میں یہ رہا, سب میں نہیں تھا. قرآن نے فرمایا کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی نہایت قابل نفرت کھیل اور انتہائی برا طریقہ ہے, یعنی اس پر بڑے سخت الفاظ ہیں. یہ جو آیت شروع ہوتی ہے, کیونکہ اسی حرمت شروع ہوتی ہے, تو وہ کہا ہے کہ انہ کان فاحشتن و مکتن و سا سبیلا, بہت سخت تنقید کی ہے. نہایت قابل نفرت فعل اور انتہائی برا طریقہ ہے, لہذا اسے اب بالکل ممنوع قرار دیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا, یہ دو جگہ قرآن نے یہ درمیان میں بات روک کر کہا ہے. یعنی یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے, اتنا سخت معاملہ بھی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو کل عدم قرار دیا جائے, نہیں, جو پہلے ہو چکا اس کو نہ چڑھائی, کیونکہ اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اولاد ہو چکی ہے, نسب کے مسائل اور اس طرح کی چیزیں, جو ہو چکا سو ہو چکا, لیکن آئندہ کوئی یہ کام نہیں کرے گا. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا, لیکن آئندہ کسی مسلمان کو اس فعل شنی کا, اس بڑے فعل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک معاملے کی وضاحت کرتی جا رہی. یہی معاملہ اس عورت کا ہے جو کسی شخص کے نکاح میں ہو, شوہر سے باقاعدہ علیحدگی کے بغیر کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کا حق نہیں رکھتا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ بالبداحت واضح ہے کہ نکاح کا طریقہ خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے, وہ اس کے نتیجے میں ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا. یعنی اگر کوئی مرد ایک یا دو عورتوں سے شادی کر لیتا ہے, تو اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے میں خرابی تو پیدا ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہو جاتا. لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ کیا جائے, تو صرف اتنا نہیں کہ خرابی پیدا ہوتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس کے بعد کوئی خاندان بن ہی نہیں سکتا, وجود میں نہیں لایا جا سکتا. بالبداحت واضح ہے کہ نکاح کا طریقہ خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے, وہ اس کے نتیجے میں ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع ٹھہرایا ہے. اس زمانے کی لونڈیاں البتہ اس سے مستثنا تھیں. دیکھیے کہ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ تمدن کے مسائل, رواج, کیا مسائل پیدا کر لیتے. یعنی اس زمانے میں اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے جو تحریک چلائی, اس کو تو کامیاب ہونے میں 10-15-20 سال لگے, وہ اپنے منتہا تک پہنچی, اور وہ اس باب کے آخر میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے, یعنی اسلام نے کیسے غلامی کو ختم کیا. لیکن جب تک وہ تھی, اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ استثناء قائم رکھا جائے, یعنی کوئی چارہ اس کی زمانے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس زمانے میں آپ لوگ کسی موقع کے اوپر یہ بشارت سنیں کہ سودی انسٹیٹیوشنز ختم کیے جا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ یعنی ایک دن اچانک ختم کر دیا جائے, یعنی یہی کہیں گے نا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تدریج کا طریقہ اختیار کیا جائے, کیونکہ معیشت ساری اس پر منحصر ہے, سارا نظم اس پر چل رہا ہے. ایک دن کسی عدالت کے فیصلے سے یہ ختم نہیں ہو سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر جو کچھ اگل دیا گیا تھا نگلنا پڑا, کیونکہ تمدن اور معاشرت کے مسائل جذباتی نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مسلح سے اٹھے اور یک بیک کہے کہ آج سے سودی ادارے بند, معیشت اس پر منحصر ہے ساری کی ساری. تو یہی صورتحال غلامی کی, یعنی جو صورتحال اس وقت سود کی ہے, پوری معیشت سود پر مبنی, پوری کی پوری معیشت سود پر چل رہی ہے. سود کے ادارے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے ہیں, سارا نظم اجتماعی گویا ان کا مرہون منت ہے. معیشت نے صرف قومی نہیں, صرف علاقائی نہیں, بلکہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر رہی ہے. میرے محلے میں جو ایک چھوٹی سی دکان ہے, اس پر بھی عالمی فیصلوں کے اثرات مترتب ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جزیرہ بنایا جا سکے. اب چاقو صرف وزیر آباد میں نہیں بنتے, اور اگر بنتے ہو تو صرف وزیر آباد میں نہیں رہتے, یعنی ان کی ایک پوری دنیا ہے. تو اس وجہ سے جو دنیا کا نظم ہے وہ جب سود پر قائم ہے, تو اب کیا کیا جائے گا؟ یعنی ہر آدمی یہی مشورہ دے گا, ہر معقول آدمی, کہ سود کی اخلاقی برائی اپنی جگہ طے ہے. فرض کر لیجئے کہ طے ہو گیا کہ اخلاقی لحاظ سے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور دنیا میں کم و بیش طے ہی ہے, اس لیے کہ ہم نے تو اس کو ممنوع نہیں قرار دیا محض. یہ تورات میں بھی ممنوع ہے, یہ انجیل میں بھی ممنوع ہے, دنیا کے تمام مذاہب میں ممنوع ہے, اور ماہرین معیشت بھی اس کی اخلاقی حیثیت کو محسوس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ناگزیر برائی ہے, چارہ نہیں اس کے سوا. اب ناگزیر برائی نے یہ درجہ حاصل کر لیا ہے پچھلی 3 صدیوں میں, کہ دنیا کا سارا معیشت کا نظام جو ہے اس کے اوپر چل رہا ہے. تو اس کو اگر فرض کیجیے کہ کسی موقع کے اوپر یہ ارادہ کر لیا جائے کہ ختم کرنا ہے, تو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا نا کہ ایک تدریج کا طریقہ آپ اختیار کریں گے, گریجولی اس کا خاتمہ کریں گے. جب آپ خاتمہ کر رہے ہوں گے تو اس کے درمیان میں کیا سود کی ڈگریاں ممنوع کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ یعنی اس دوران میں کاروبار چلنے دیں گے نا, اس کاروبار کو استثناء دیں گے, بیان کریں گے کہ یہ ہم ختم کر رہے ہیں, اس طریقے سے ختم کر رہے ہیں, یہ اس کے مقاصد ہیں, اس دوران میں جو قرض لیے گئے ہیں ان پہ سود دینا پڑے گا, اور اگر کوئی آدمی دینے سے انکار کرے گا تو آپ اسے جیل میں بھیجیں گے. حالانکہ ہے بڑی چیز, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. کسی چیز کی اصلاح کرنے کا طریقہ جب تدریج کا ہوگا, اگر اسے بیک وقت ختم نہیں کیا جا سکتا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. چنانچہ لونڈی اور غلاموں کے بارے میں بھی یہی طریقہ اسلام کو اختیار کرنا پڑا. ہم اس پہ تفصیلی بحث کریں گے. آخری باب جو ہے قانون معاشرہ تو غلامی کے بارے میں, تدریج کا طریقہ ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوا اس وقت تک آپ دیکھیں گے جہاں کہیں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے ان کا استثناء بیان کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں اس استثناء کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی, یعنی کیا وجہ ہے؟ بیان تو یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ عورتیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ بیان کرنا تھا. اس میں یہ استثناء بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لونڈیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا نکاح اگر کسی سے کر بھی دیا جائے تو اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے تمدن میں لونڈی اور غلام بالکل ایسے تھے جیسے آپ کے گھر کی میز کرسی ہے, یعنی ایک چیز ہے, کوئی شخصیت نہیں ہے. جیسے گھر کی اشیاء ہیں, آپ کی مرضی, آپ آج میز رکھے کر بیچ دیں. اچھا آپ کی مرضی ہے کہ آپ دس سال وہ میز آپ کے پاس رہی اور ایک دن اچانک اپنے ایک دوست کو دے دیں. ظاہر بات ہے کہ کسی زندہ شخصیت کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ اس زمانے کا رواج تھا. یعنی اس وقت غلامی یہ صورت اختیار کر چکی تھی. ہم جب اس زمانے کا تمدن اور اس کی تاریخ پڑھتے ہیں, اور یہ صرف عرب میں نہیں, ساری دنیا میں یہی تھا, افریقہ میں یہی تھا, ایشیا کے دوسرے ممالک میں یہی تھا, ہر جگہ غلامی کا انسٹیٹیوشن پوری قوت کے ساتھ قائم تھا. پڑھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں, دعوت پہ آئے ہیں, ایک طرح دار تنداز لونڈی جو ہے وہ تشت میں گلاس رکھ کے لائی ہے, آپ کے دوست نے تعریف کر دیں گا لے جائیے. یعنی آپ اس دور کی یاد تازہ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی, یعنی بالکل جس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے, یہ گلاس ہے آپ پسند آیا. ہمارے ہاں شرفا میں یہ روایت ہوتی تھی کہ اگر آپ کسی چیز کی تعریف کر دیں کسی کی, مثلا آپ نے میرا قلم لکھنے کے لیے لیا اور کہا کہ آپ کا قلم بہت اچھا ہے, تو پھر وہ واپس نہیں لیا جاتا تھا. دے ٹھیک, آپ قبول فرمائیے, یعنی پھر واپس لینا یہ آداب کے خلاف سمجھا جاتا تھا. آپ کہیں یہ طریقہ نہ اختیار کرنے کا دوسروں کی چیزیں ہٹانے کے لیے. لونڈی اور غلاموں کے معاملے میں یہی صورتحال, آپ کا جی چاہا, آپ بازار میں گئے, جا کے نخاس پکڑی گئی, آپ نے کہا بیچ دی. یعنی جس طرح سے منڈی میں اب گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں جی اس کو آج اتوار کے دن شو روم پہ رکھ دیں. یہی صورتحال اس وقت لونڈی اور غلاموں کی, یعنی شو روم بنے ہوئے تھے, باقاعدہ بازار ہوتے تھے, ان میں جا کے آپ رکھ دیں, جس کا جی چاہے آئے خرید کر لے جائے. یہ صورتحال تھی. اچھا اس میں اصل مالک تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مالک نے کسی کو, اس کے پاس چار پانچ لونڈیاں ہیں, تو کسی کو کہہ دیا کہ تم نکاح کر لو, کسی آدمی کو اس نے کہا کہ نکاح کر لو. جب یہ نکاح وہ کر دیتا تھا تو پھر مالک زن و شوق کا تعلق اس لونڈی سے نہیں رکھتا تھا, لیکن ہوتا وہ مالک ہی تھا. چنانچہ جس وقت وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہے تو نکاح کا ختم ہو جاتا. یعنی یہ بدقسمتی تھی جو اس وقت عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی, غلام بھی بالکل اسی جگہ پر تھے. تو اس وجہ سے یہ استثناء بیان کیا گیا کہ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ ممنوع قرار دے دیا جائے فوری طور پر, تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ غلامی کا پورا انسٹیٹیوشن ایک دم گر جائے گا. تو اس کو درست کرنے کا عمل جاری رکھا گیا, وہ ہم آگے دیکھیں گے کیسے اسلام نے اس کا خاتمہ کیا ہے. اس وجہ سے یہ استثناء بیان کیا گیا. اس زمانے کی لونڈیاں البتہ اس سے مستثنا تھی, اس لیے کہ کسی کی ملکیت میں آتے ہی ان کا پہلا نکاح آپ سے آپ کا لدم سمجھا جاتا تھا. یعنی جیسے ہی ملکیت تبدیل ہوئی, اگر پہلے کوئی نکاح ہوا تو ختم سمجھا جائے گا. گویا ان کا منقوع ہونا مانا ہی نہیں جاتا تھا. اللہ ما ملکت ایمانکم کے الفاظ میں قرآن نے یہی استثناء بیان کیا، یعنی جب یہ قانون نازل کیا گیا اس وقت تک کیونکہ لونڈی اور غلام موجود تھے تو اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یہ کہا گیا کہ وہ استثناء قائم رہے گا، یعنی ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے، اس وجہ سے بیان کر دیا گیا. اس کے بعد اب باقی حرمتوں کو لیجئے، یعنی اب یہ دو حرمتیں تو بیان کر دی تمہید اور خاتمے میں، ایک یہ کہ باپ کی منکوہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا باپ کے مرنے کے بعد، اور دوسرے یہ کہ کسی کی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد وہ حرمتیں ہیں
اس تعبیر میں، یعنی عربی زبان کی تعبیر میں کوئی خاص بلاغت ہے جی؟
کیونکہ عام طور پر یہ زور بازو سے حاصل کی جاتی تھی، یعنی جنگوں میں پکڑی ہوئی عورتیں ہوتی نا زیادہ تر، تو اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کر لی ہے. جنگوں میں عام طور پر جب کبھی کال پڑ جاتا تھا لونڈی غلاموں کا تو حملہ کرتے تھے، اور عربوں کی شاعری میں تو ان حملوں ہی کی داستان ہے، یعنی غارت گری جس کو کہتے تھے وہ یہی ہوتی تھی، ایک قبیلے پہ حملہ کیا، مال متا لوٹ لیا، اور جو اس میں عورتیں ہاتھ آئیں ان کو لونڈی بنا لیا، جو مرد ہاتھ آئے ان کو غلام بنا لیا، یہی عام طور پر اس زمانے میں ہوتا تھا. تو لونڈی غلاموں کا جو انسٹیٹیوشن تھا چونکہ یہ قائم ہی جنگ و جدال پر تھا، تو اس وجہ سے قرآن نے اس کے لیے جو تعبیر رائج تھی عرب میں، یعنی یہ قرآن کی تعبیر نہیں، جو رائج تھی وہی اختیار کی ملکت ایمانوں کو.
یہاں اشارہ ان لونڈیوں کی طرف ہے جو منکوہ تھی پہلے سے اور ہاتھ میں آ گئی، یا یہ کہ آزاد عورت جو منکوہ تھی جنگ کے نتیجے میں اگر وہ لونڈی بن گئی تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے؟
یہ بات یہ کہ یہاں تو قرآن مجید نے اصل میں صرف یہ استثناء بیان کیا ہے کہ جس کا اسٹیٹس لونڈی کا ہے،
پہلے سے لونڈی کا
پہلے سے ہے، اس کے معاملے میں یہ قانون رہے گا.
لیکن اگر آزاد عورت جنگ میں آ جاتی ہے،
وہ ہم غلامی میں زیر بحث لائیں گے اس کو کیسے درست کیا قرآن مجید نے، یعنی وہ ایک لمبی بحث ہے کس طرح اس کو درست کیا، جنگوں میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا، وہ ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. اس وقت صرف یہ بیان کرنا پیش نظر ہے کہ جب یہ قانون نازل کیا گیا تو لونڈی غلام موجود تھے، ان کے بارے میں جو رواج تھا اس کو نہیں چھڑا گیا، اس وقت اس کو نہیں چھڑا گیا. اب باقی حرمتوں کو لے لیجئے. نسب، پہلے نسبی حرمتیں بیان ہوئی ہیں، ماں بیٹی بہن پھوپھی خالہ بھانجی اور بھتیجی، یہی وہ سات رشتے ہیں جن کی قرابت اپنے اندر فی الواقع اس نوعیت کا تقدس رکھتی ہے کہ اس میں جنسی رغبت کا شائبہ بھی ہو تو اسے فطرت صالحہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی. اس میں شبہ نہیں کہ یہ تقدسی در حقیقت تمدن کی بنیاد، تہذیب کی روح اور خاندان کی تشکیل کے لیے رافت و رحمت کے بے لوس جذبات کا منبع ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ماں کے لیے بیٹے، بیٹی کے لیے باپ، بہن کے لیے بھائی، پھوپھی کے لیے بھتیجے، خالہ کے لیے بھانجے، بھانجی کے لیے ماموں اور بھتیجی کے لیے چچا کی نگاہ جنس و شہوت کی ہر آرائش سے پاک رہے، اور عقل شہادت دیتی ہے کہ ان رشتوں میں اس نوعیت کا علاقہ شرف انسانی کا حادم اور شرم و حیا کے اس پاکیزہ احساس کے بالکل منافی ہے جو انسانوں اور جانوروں میں وجہ امتیاز ہے. ان کا جو حکم یہاں بیان ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے بالکل متعین ہے، تاہم یہ تین باتیں اس کے بارے میں واضح رہنی چاہیے. یعنی یہ ایک فہرست ہے جو بیان کر دی گئی ہے، کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتی، آپ میں سے ہر شخص اس سے واقف ہے یہ نسبی رشتے ممنوع ہیں، لیکن تین باتیں واضح رہنی چاہیے. ایک یہ کہ عربی زبان کے جو الفاظ اس حکم میں استعمال ہوئے ہیں ان میں سگے اور سوتیلے کے درمیان فرق کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ سگی اور سوتیلی ماں، سگی بہن، ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن، یہ سب اس حکم میں یکساں ہوں گے. اسی طرح ماں اور باپ کی بہن، خاص سگی ہو یا سوتیلی یا باپ شریک، اس کا حکم بھی یہی ہوگا. یہی معاملہ بھائی اور بہن کی بیٹیوں کا ہے، وہ سگے ہوں یا سوتیلے، ان کی بیٹیوں کو اسی کے تحت سمجھا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، سگے کو بھی بھائی کہتے ہیں، سوتیلے کو بھی بھائی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس حکم کا اطلاق ان سب پہ ہوگا. یہ اس بات سے بھی آپ سب لوگ واقف ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں یہ چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں. دوسری یہ کہ ماں کا لفظ باپ کی ماں اور ماں کی ماں کو اوپر تک شامل ہے، یعنی گویا باپ کی جو ماں ہے وہ بھی ماں ہی ہے اور ماں کی جو ماں ہے وہ بھی ماں ہی. جب کہا جائے گا ماں ممنوع ہے تو نانی بھی ممنوع ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اور بیٹی کا لفظ بھی پوتی اور نواسی کو نیچے تک شامل ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹی ممنوع ہے تو بس بیٹی کہہ دینا کافی ہے، پوتی اور نواسی اصل میں بیٹی ہے، ان میں حکم کے لحاظ سے ہرگز کوئی فرق نہ ہوگا. تیسری یہ کہ نانا کی بہن اور دادی کی بہن بھی بالترتیب پھوپھی اور خالہ ہی، لہذا وہ بھی اس حکم میں یکساں شامل ہوگی. یعنی جب آپ کہ نانا کی بہن جو ہے وہ بھی اصل میں پھوپھی ہے اور دادی کی بہن بھی اصل میں خالہ ہی ہے. تو اس وجہ سے ان کو بھی اسی حکم میں شامل سمجھنا چاہیے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کا جو عمومی اس معاملے میں احساس ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے.
نانا کی بہن
کیا نانا بہن کہیں گے؟ یہ نام آپ رکھ لیجیے. یہ جناب ہے وہ رشتے جو نسب کی بنیاد پر ممنوع ہیں. یہ جو وضاحت ہے اس کی یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے نہیں کی, قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے اور ہم اپنے عمومی احساس کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ میں یہ رشتے شامل ہیں. یعنی جب ہم بیٹی بولتے ہیں تو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, پوتی بھی بیٹی ہوتی ہے, نواسی بھی بیٹی ہوتی ہے. اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے, زبان میں یہ اسلوب ایسے ہی ہے, ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے. لہذا اس کا اطلاق ان سب رشتوں پر ہوگا.